بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صلوات بر محمد سورة مبارک الحديد قرآن مجید کے سوروں میں سے اس کا نمبر 57 ہے اور آیت کا نمبر 25 جس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی. ارشاد قدرت ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو روشن نشانیوں اور معجزات کے ساتھ بھیجا. وانزلنا معہم الکتاب والمیزان, ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور میزان بھی. لیقوم الناس بالقسط, تاکہ بنی نوع انسان عدل پر قائم رہیں. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد, اور ہم نے ایک لوہا اتارا اس میں بڑی طاقت ہے اور بنی نوع انسان کے لیے منفعت ہے. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب, اور اس لیے بھی کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ایسا انسان ہے کہ جو اللہ کی بھی مدد کرتا ہے, اس کے رسولوں کی بھی مخفی طور پر مدد کرتا ہے. ان اللہ قوی عزیز, یقیناً اللہ صاحب قوت بھی ہے صاحب عزت بھی ہے. یہ ظاہری ترجمہ اس آیہ کریمہ کا, اور اسی کے سلسلے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیے, اور انشاءاللہ جیسا کہ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے, ہمارے بہت برادر عزیز جناب شاہد بلتستانی صاحب خوبصورت انداز سے سلام پیش کیا, اور اب انشاءاللہ انتہائی مؤثر انداز سے مجلس کے بعد نوحہ پیش کریں گے. اللہ ان کو سلامت رکھے, اور ان تمام لوگوں کو سلامت رکھے جو عزاداری مظلوم کربلا میں جس حیثیت سے بھی حصہ لے رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو حق بیمار کربلا شفاء کامل عطا فرمائے, اور تمام عزاداروں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. درود پڑھ لیجیے محمد والوں پر. تو آیت میں تمام پیغمبروں کی بعثت کی ایک غرض بیان کی گئی, اور وہ غرض یہ کہ بنی نوع انسان عدل پر قائم رہے. عدل و انصاف نگاہ قدرت میں اس قدر اہم کہ سارے انبیاء کو زحمت دی گئی کہ جاؤ ہر ظلم کو برداشت کرو, ہر ناانصافی کو برداشت کرو, ہر اذیت کو برداشت کرو, اور اس پیغام کو پہنچاؤ. صاحبان دانش کے مجمع غور کیجیے گا اس بات پر. یہ سب باتیں آپ کے سامنے ہیں, میں بعض بچوں کی خاطر کچھ باتوں کو دہراتا رہتا ہوں. جتنے پیغمبر دنیا میں آئے خاندان کے اعتبار سے انتہائی معزز، صورت کے اعتبار سے انتہائی حسین، سیرت کے اعتبار سے انتہائی پاکیزہ، کردار میں انتہائی بلند، رفتار میں شائستہ، گفتار میں پاکیزہ۔ یعنی وہ تمام باتیں جو لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتی ہیں کہ یہ انسان انتہائی معزز بھی ہے، یہ انسان انتہائی خوبصورت بھی ہے، یہ انتہائی عظیم خاندان کا بھی ہے، یہ انسان اس کی گفتگو بھی بہت اچھی ہے، اس کی رفتار بھی بہت اچھی ہے، اس کا ملنا جلنا بھی بہت اچھا ہے۔ یہ تمام باتیں ہیں جو انسانوں کو اٹریکٹ کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ نے یہ تمام خصوصیات ان ہادیان برحق میں رکھی اور ان کو ایک ٹاسک دیا، اور وہ ٹاسک کیا تھا کہ میرے پیغام کو پہنچانے کے سلسلے میں ہر اذیت برداشت کر لینا مگر اس پیغام کو پہنچا دینا، گالیاں سننا پڑے سن لینا، تمہارے خلاف الزامات ہوں برداشت کر لینا، لوگ پتھر مارے گوارا کر لینا، گھر سے بے گھر کیے جاؤ قبول کر لینا، گلا کٹ جائے برداشت کر لینا۔ اب دیکھیں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر ان ہادیان برحق کی استقامت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، یاد رکھو جن ہستیوں کو اللہ نے اپنے پیغام کا ذمہ دار بنایا انہیں اتنا مضبوط بنایا کہ تزول الجبال ولا یزول، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا مگر الہی نمائندہ اپنے موقف سے نہیں ہٹ سکتا۔ درود پڑھ لیجئے محمد والا۔ اور ہر نبی کو ایک عجیب حقیقت، ہر نبی کو انتہائی اذیت اٹھانی پڑی۔ ضمن ایک بات اور عرض کرتا چلو، غور کیجئے گا ان انبیاء کی بات کتنی لوجیکل تھی اور بندوں کا رد عمل کتنا نامعقول تھا۔ جتنے پیغمبر ہیں، حضرت آدم سے لے کے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر پیغمبر کی بنیادی بات کتنی لوجیکل اور منطقی ہوتی تھی، اور امت کا، قوم کا رد عمل کتنا نامعقول ہوتا تھا۔ تمام پیغمبروں کا بنیادی پیغام یہ ہوتا تھا کہ اے بندگان خدا، جن بتوں کو تم خود بناتے ہو یہ تمہاری مخلوق ہیں، ان کو خالق مت مانو، تم نے بنایا، اپنے ہاتھ سے پتلا بنایا، رنگ روغن کیا، لباس پہنایا، کسی کو مرد کی صورت، کسی کو عورت کی صورت، یہ تم خود بناتے ہو، جب تم نے خود بنایا تو تمہاری مخلوق ہوئی، جو تمہاری مخلوق ہے اس کو خالق مت مانو، جو تمہارا بھی خالق ہے، کائنات کا بھی خالق ہے، بس اسی کو خالق مانو۔ یہ بات کس قدر سمپل تھی، کتنی لوجیکل تھی، کتنی منطقی تھی کہ جو تمہاری مخلوق ہے اس کو خالق مت مانو، جو تمہارا بھی خالق ہے اور اس کائنات کا بھی خالق ہے بس اسی کو مانو۔ مگر اس بات کو کہنے پر پتھر بھی مارے جاتے ہیں، جادوگر بھی کہا جاتا ہے، دشنام ترازی بھی ہوتی ہے، گھر سے نکالے بھی جاتے ہیں، قتل کی منزل تک پہنچتے ہیں۔ عزیزان محترم، ان انبیاء نے کتنی زحمتیں اٹھائیں تاکہ دین ہم تک پہنچے، پیغام حق پہنچے، اور آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم سے لے کے قائم آل محمد امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف، سب نے جو قربانیاں دی وہ اسی لیے کہ پیغام حق ہم تک پہنچ جائے، اب اس پیغام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا یہ ہماری ذمہ داری۔ ان کا کام تھا ہم تک پیغام پہنچا دینا، ہمارا کام ہے پیغام کو فالو کر کے اپنی زندگی کو ویسا بنا دینا جیسا اللہ چاہتا ہے، رسول چاہتا ہے، ہادیان برحق چاہتا ہے۔ عدل اپنی ذات کے ساتھ بھی، عدل اپنے خاندان کے ساتھ بھی، عدل اپنے سوسائٹی کے ساتھ بھی، عدل اپنے اللہ کے ساتھ بھی، عدل اپنے رسول کے ساتھ بھی، عدل اپنے امام کے ساتھ بھی. بنیادی بات یہی ہے کہ تمام پیغمبروں کی بعثت کی غرض بنی نو انسان کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کرنا. اور میں نے جیسا کہ گزشتہ شب عرض کیا، کتنی تعجب کی بات ہے کہ جس پیغمبر نے ساری زندگی زحمتیں اٹھائیں اس پیغام کو پہنچانے کے لیے، بدترین ناانصافی خود اس کی اولاد کے ساتھ کی گئی. اور مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغمبر اسلام کی بعثت سے لے کے سرکار کی رحلت تک ہر قدم پر ان کے ساتھ، ان کو نظر انداز کرنے، ان کے حق کو پامال کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کیا گیا. اور پھر ان کے چاہنے والوں پر ہر دور میں عرصہ حیات کو تنگ کیا گیا، کوئی دور اس سے خالی نہیں. آج بھی دنیا کے ملکوں میں ایک دولت ملک ملک ہے جہاں سب سے زیدہ خرافات ہمارے خلاف نشر ہوتی. ہر سال حجاج کرام کے درمیان جتنا لٹریچر، لاکھوں کی تعداد میں لٹریچر بانٹا جاتا ہے، وہ صرف ہمارے دلوں کو زخمی کرنے کے لیے ہوتا ہے، ہمارے دلوں کو زخمی کرنے. انشاءاللہ اس موضوع پر اور باتیں ہوتی رہیں گی، چونکہ ان مجالس کا موضوع صدر علی قدر نے یہ دیا کہ مذہب شیعہ پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی جائے، اور ان کا جوابات میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن اور برادر سنت کی معتبر کتابوں کے حوالے سے. درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. تو اعتراضات تو ان کے بہت ہیں، جتنا گفتگو کا موقع ہوگا اتنی گفتگو ہوتی رہے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک پوائنٹ سامنے آتا رہے، پھر باقی موضوعات بھی جو اپنے ہیں وہ سامنے رہے. ایک بات جس پر وہ بہت زیادہ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں کہ جناب آپ لوگ تقیہ کرتے ہیں جو جھوٹ کی قسم ہے، تقیہ کرتے ہیں جو جھوٹ کی قسم ہے. حقیقت یہ ہے ہم ان سے کہتے ہیں نہ آپ نے ہمیں تقیہ پر مجبور کیا ہوتا نہ ہم تقیہ کرتے. درود پڑھ لے محمد والے محمد. تقیہ کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو وقایت، اپنے کو بچانے کی کوشش کرنا، وقایت اپنے کو بچانے کی کوشش کرنا. اسی سے تقویٰ ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا. اسی سے متقی ہے، جو اپنے کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو وقایت اپنے کو بچانے کی کوشش کرنا، خطرات سے اپنے کو بچانا، عقل بھی حکم دیتی ہے، شریعت بھی حکم دیتی ہے. دنیا کے مختلف ملکوں میں مذہب کی بنیاد پر، فرقہ واریت کی بنیاد پر بہت جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں ہندو مسلم رائٹس ہوتے ہیں، پاکستان کے بہت سے علاقوں میں شیعوں پر انتہائی مظالم ڈھائے جاتے ہیں. اور کیجیے گا، اگر ہندوستان میں مثلا ہندو مسلم رائٹ ہو رہے ہوں، ایک شخص مسلمان ہے اور کسی ہندو گھر میں جا کے پناہ لیتا ہے، ہندوؤں کو موب آتا ہے اور اس ہندو سے کہتا ہے کہ تم نے کیا کسی مسلمان کو چھپا رکھا ہے؟ یہ فرمائیے اس پر انسانی حیثیت سے کیا فرض ہے؟ بچانے کی کوشش کرے یا ہلاکت میں ڈال دے اس بندے کو؟ عقل یہی کہے گی بچانے کی کوشش کرے. اب اگر اس موقع پر کہتا ہے کہ صاحب ہمیں کیا پتا کون یہاں پر چھپا ہوا، تو یہی تقیہ ہے جس پر شور نہیں مچایا جا سکتا. درود پڑھ لے محمد علیہ وسلم. پاکستان میں ناسبیوں کا ایک گروپ کسی گھر پر پہنچے کہ جناب ہم نے سنا ہے اس گھر میں ایک شیعہ چھپا ہوا ہے جو صاحب خانہ ہے, انسانی لحاظ سے اس پر کیا فرض ہے, ڈکلیئر کر دے تاکہ وہ بندہ قتل ہو جائے یا چھپا لے تاکہ وہ بچ جائے. عقل انسانی یہی کہے گی کہ اگر اسے انسانیت سے ہمدردی ہے تو وہ چھپانے کی کوشش کرے گا, آیا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. قرآن نے اس کو اتنے صریح الفاظ میں کہا ہے کہ دیکھو کلمہ کفر مت کہنا, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, سوائے اس کے کہ جس کو جو مجبور ہو جائے لیکن اس کا دل ایمان سے لبریز ہو. کلمہ کفر نہ کہنا سوائے اس کے جو مجبور ہو لیکن دل اس کا ایمان سے لبریز ہو. تاریخ اسلامی کی اہم ترین شخصیت جناب عمار یاسر, اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں ان کے والد جناب یاسر کو بھی شہید کیا گیا, ان کی والدہ جناب سمیہ کو بھی شہید کیا گیا. اب ظالموں نے مکے کے ان کو پکڑ لی کہ تم انکار کرو خدا کا ورنہ ہم تمہیں بھی ختم. اتنے مجبور ہوئے باپ کا لاشا دیکھ رہے ہیں, ماں کا لاشا دیکھ رہے ہیں, مجبور ہوئے اور کہا کہ جو تم کہہ رہے ہو میں تم تائید کر رہا ہوں, جس کے بعد ان کی جان چھوڑ. جان چھوڑی تو روتے ہوئے پیغمبر کی خدمت میں حاضر, کہ اللہ کے رسول میرا باپ بھی شہید کر دیا گیا, میری ماں بھی شہید کر دی, مجھ پر اتنا تشدد ہوا کہ میری زبان سے خلاف حق کلمہ نکل گیا. تو سرکار نے کیا فرمایا, سرکار نے فرمایا اے عمار اگر آئندہ بھی ایسا ہو تو اپنی جان کو بچانے کے لیے ایسے کلمات کہہ دینا جو وہ کہلانا چاہ رہے ہوں. درود پڑھ لے محمد والا. اور اسی موقع پہ یہ آیت ہوتی کہ کلمہ کفر نہیں کہنا چاہیے, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, سوائے اس کے جو مجبور ہو جائے اور اس کا دل ایمان سے لبریز ہو. تو عقلی طور پر بھی, اور اسی لیے ایک اور آیت ہے الا ان تتقوا منہم تقاتن, سوائے سے کہ تم ان سے ان کو فار سے بچنے کے لیے کوئی راستہ اپناؤ. تو یہ جو لفظ تقات آیا ہے اس کے لیے خود اہل حدیث کے معزز عالم دین علامہ وحید الزماں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ لفظ تقات وہی ہے جو تقیہ ہے اور شیعوں پر ہم لوگ بلا وجہ اعتراض کرتے ہیں. درود پڑھ لیجیے محمد علی محمد. اور متعدد مفسرین نے اس لفظ تقات کو تقیہ ہی لکھا, یہ اصل میں تقیہ ہے اور تاریخ گواہ ہے, تاریخ گواہ ہے. عباسی حکمراں کے دور میں جب مسئلہ خلق قرآن چل رہا تھا اس نے سارے علماء کو جمع کیا اور ان کا کہ سب اپنا موقع بیان. علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ حاکم کی طرف سے ایسا تشدد تھا کہ جو وقت کے جید علماء تھے وہ سب تقیہ پر مجبور ہو گئے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر وقت کے حکمرانوں نے ہمیں مجبور نہ کیا ہوتا تو ہم تقیہ کبھی کر نہیں سکتے تھے. یہ ظالم حکمرانوں کا طرز عمل تھا جس نے ہماری ملت کو اپنی جان کے بچانے پر مجبور کر دیا. درود پڑھ لیجیے محمد والا. اچھا ہم جب ہم لوگ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ جناب آپ لوگ قرآن پر ایمان کہاں رکھتے ہیں, آپ کا قرآن تو 40 پارے کا ہوتا ہے, آپ تو اس قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں. میرے والد مرحوم مولانا سید الہیدر صاحب نے ایک کتاب لکھی جوہر قرآن, اور اس میں انہوں نے برادر ہے سنت کی کوئی 67 کتابوں کے حوالوں سے یہ بات واضح کی ہے کہ قرآن کے سلسلے میں خود ہمارے برادر اسلامی کے نزدیک ایسی روایات موجود ہیں جن کو اگر سامنے رکھا جائے تو انسان کا قرآن پر ایمان باقی نہیں رہتا. مثلا دوسرے صاحب ماشاءاللہ مسلمانوں کے جو بہت گرینڈیل کہے جاتے ہیں ان کے نام کے ساتھ اعظم بھی لگا ہوا, وہ فرماتے ہیں کہ لوگ تم کہاں سمجھ رہے ہو کہ یہی قرآن ہے, اصل قرآن تو 10,00,000 حروف پر مشتمل تھا. آج کتنے حروف ہیں قرآن مجید میں؟ 3,00,000 حروف ہیں اور 6,000 سے زیادہ آیتیں. 3,00,000 حروف آج قرآن میں. بڑے صاحب فرماتے کہ تم کیا سمجھتے ہو تمہیں پورا قرآن مل گیا ہے؟ نہیں, تمہارا یہ اصل قرآن 10,00,000 حروف کا تھا, مگر ہمارے مذہب میں سرکار قائم آل محمد امام زمانہ جل تعالیٰ فرج کی سرپرستی میں قرآن بھی اسی شکل میں ہے جس شکل میں سرکار دو عالم پر نازل ہوا تھا. اور جب چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ ما بین الدفتین کلام اللہ الکریم, یہ جو دو دفتیوں کے درمیان ہے یہ پورا کا پورا اللہ کا نازل کرتا کلام. میں نے کہا جناب, ایک مفتی صاحب ان کے مل گئے, میں نے کہنے لگے جناب آپ لوگ قرآن کے سلسلے میں, میں نے کہا جناب سچی بات آپ سے کہوں, میں نے کہا کہیے, کہنے لگے کہیے. میں نے کہا آپ دنیا بھر میں جہاں جہاں ہمارے مذہب کے لوگ رہتے ہیں ان کی مساجد میں جائیں, ان کے بارگاہوں میں جائیں, ان کے سجدے میں جائیں اور جا کر دیکھیں کہ قرآن وہی ہے جو ساری امت مسلمہ کے پاس ہے یا وہ قرآن ہم سے مختلف نظر آتا. اور اگر عملی دنیا میں آپ دیکھیں گے تو جناب ایک بات آپ کو نظر آئے گی آپ مکے میں مدینے میں دنیا کے کسی علاقے میں برادر اسلامی کی نمازوں میں شرکت کریں تو آپ سنیں گے کہ جب وہ نماز شروع کریں گے تو الحمد پڑھ رہے ہیں بسم اللہ غائب, انا اتینا پڑھ رہے ہیں بسم اللہ غائب, والعصر پڑھ رہے ہیں انا بسم اللہ غائب, اذا جاء نصر اللہ پڑھ رہے ہیں بسم اللہ غائب. کسی مسجد میں آپ چلے جائیں آپ دیکھیں گے سورے پڑھے جا رہے ہیں بسم اللہ غائب. میں نے کہا جناب آپ ہماری کسی مسجد میں شرکت کریں, چھوٹا پیش نماز ہو بڑا پیش نماز ہو, چھوٹی مسجد ہو بڑی مسجد ہو, چھوٹا شہر ہو بڑا شہر ہو, آپ کوئی نماز ایسی نہیں دیکھ سکتے جس میں کوئی شخص سورہ پڑھے اور بسم اللہ نہ پڑھے. اب ذرا قرآن اٹھا کر دیکھیے کہ قرآن میں سوائے سورہ توبہ کے کوئی ایسا سورہ ہے جو اللہ نے بغیر بسم اللہ کے شروع کیا ہو؟ تو اب یہ بتائیے کہ جس طریقے سے اللہ نے قرآن میں ہر سورے کے ساتھ بسم اللہ نازل کی, جو اپنے نماز کے اندر ہر سورے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے اس کا عمل قرآن کے مطابق ہے, یا جو کسی بھی سورے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا عمل قرآن کے مطابق ہے؟ درود پڑھ لے محمد و آل محمد پر. ہمارے دین کی تو بنیادی اس حدیث مقدس پر ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین, کتاب اللہ ہے وعترتی اہل بیت. سرکار دو عالم نے دنیا سے جانے سے پہلے دین کو لاوارث نہیں چھوڑا بلکہ ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان دو انتہائی گرا قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں, عترتی اہل بیتی میرے اولاد میرے اہل بیت ہیں, انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض, یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر تک میرے پاس پہنچے. مل کے درود پڑھ لیجئے محمد والا. یہ قرآن ہی ہے جس کے بارے میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اس قرآن کی باتوں کو مجھ سے پوچھو, میں جانتا ہوں کون سی آیت دن میں نازل ہوئی, کون سی رات میں نازل ہوئی, کون سی سفر میں نازل ہوئی, کون سی حضر میں نازل ہوئی, کون سی جنگ میں نازل ہوئی, کون سی امن میں نازل ہوئی, کون سی مکے میں نازل ہوئی, کون سی مدینے میں نازل ہوئی, کون سی میدانوں میں نازل ہوئی, کون سی پہاڑوں پر نازل ہوئی, کون سی محکم ہے, کون سی متشابہ ہے, کون سی مجمل ہے, کون سی مبین ہے, کون سی مجاہدین کے بارے میں, کون سی منافقین کے بارے میں. اور فرمایا انہا ہونا لعلما جمع, یہاں علم کا بہت بڑا خزانہ موجود. سلونی قبل ان تفقدونی فانی اعرف بطرق السما من طرق الارض, مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان موجود نہ رہوں, اس لیے کہ میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں.
نعرہ حیدری,
سوچنے کی بات ہے یہ کیوں کہا کہ میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. یہ بات یوں بھی کہی جا سکتی جس طرح زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس طرح آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں, نہیں, فرمایا میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. اور یہ بات اس وقت کہی ہے جب ابھی زمین میں راستے نہیں بنے ہوئے تھے, نہ یہ موٹریں, نہ یہ گاڑیاں, نہ یہ بسیں, نہ یہ ٹرک, کچھ بھی نہیں. ہوائی سفر تو 100 برس سے شروع ہوا, 1903 میں پہلا جہاز اڑا, اس کے بعد انسان فضاؤں میں جانے کے قابل ہوا, خلاؤں میں جانے کے قابل ہوا. جب خلاؤں میں جانے کے قابل ہوا تب اسے پتا چلا کہ جو سیارہ بھیجا جائے اس کا روٹ معین کر دیا, راستہ معین کر دیا جائے. میرے مولا کیا فرماتے ہیں کہ میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. گویا اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ دیکھو کبھی اگر فضاؤں میں جانے کے قابل ہو جاؤ تو غرور مت کرنا, تکبر مت کرنا, اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا کہ آج سے 1400 برس پہلے زمین پر ایک ایسی ذات گرامی نے زندگی گزاری ہے جو زمین کے راستوں کو بھی جانتا تھا, اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا تھا. اس کا نام نامی اسم گرامی حلال مشکلات, مولا کائنات, اسد اللہ الغالب, غالب علی کل غالب, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور پھر یہ جملہ کہ جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں, اس میں ایک اشارہ ہے, ایک اشارہ ہے. یہ نبی المودد کی روایت ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے, کن تو انا وعلی نورا واحدا حول العرش 14000 الفام قبل یخلق آدم. فرماتے ہیں کہ خلقت آدم سے 14000 برس پہلے, خلقت آدم سے 14000 برس پہلے اس کائنات میں ایک نور تھا اور وہ نور میرا اور میرے بھائی علی ابن ابی طالب. تو خلقت آدم سے 14000 برس پہلے ایک نور تھا میرا اور میرے بھائی علی کا. مولا کی زمین کی زندگی 63 سال ہے, غور فرمائی کہ جو عرض کرو, مولا کی زمین کی زندگی 63 سال ہے, آسمانوں کی زندگی خلقت آدم سے بھی 14000 برس پہلے. تو جس ذات نے زمین پر 63 سال زندگی گزاری, افلاک میں ہزاروں سال زندگی گزاری, اسی کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. غور کی جگہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ قرآن جس میں ہر رتب و یابس موجود ہے, لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کتاب مبین کے اندر موجود ہو. اب اس کتاب کی ایک آیت پر غور کیجئے, سورہ مبارکہ رات 13واں سورہ, اس کی آخری آیت, عجیب آیت ہے. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. اے پیغمبر کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم, میری رسالت کی گواہی کے لیے میرے اور تمہارے درمیان دو چیزیں کافی ہیں. توجہ فرمائی کا, اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کی گواہی کے لیے دو چیزیں کافی ہیں. کون کون؟ ایک اللہ کافی ہے, ایک وہ ذات کافی ہے جس کے پاس کتاب الہی کا پورا علم موجود ہے. اب غور کیجئے, سرکار ختمی مرتبت کی رسالت کے لیے قرآن نے دو چیزوں کو پیش کیا, یا اللہ گواہ ہے یا علی گواہ ہے. وہ علی کہ ساری جنگیں مرہون منت ہیں میرے مولا کی شجاعت کی. ساری جنگیں, ایک جنگ عجیب ہے اور اس پر جتنا آپ غور کریں, ایک جنگ ایسی ہے جس میں پورا عالم عرب جمع ہوا تھا اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے. عربی زبان میں احزاب, احزاب جمع ہے حزب کی, حزب یعنی گروہ. ایک جنگ جس کا نام جنگ احزاب, اسی کا نام دوسرا نام جنگ خندق ہے کہ حفاظت نقطہ نگاہ سے پیغمبر نے خندق کھدوائی تھی تاکہ دشمن کراس کر کے آ نہ سکے. تو اس خندق کی بنا پر اس کا نام جنگ خندق ہے. اور چونکہ سارے گروپس جتنے گروہ ہے عالم عرب میں سب جمع ہوئے تھے, اس مناسبت سے اس جنگ کا نام جنگ احزاب ہے. اب غور کیجیے, 27 دن محاصرہ جاری رہا اور ایک انتہائی سخت محاصرہ, تفصیل میں نہیں جا سکتا وقت کم ہے, ایک غیر معمولی محاصرہ 27 دن جاری رہا. دشمنوں نے اپنے ساتھ ایک ایسے پہلوان کو شریک کیا ہوا تھا جو 1000 انسانوں پر بھاری سمجھا جاتا تھا, جس کا نام ہے عمر بن عبد ود. ود بھی پڑھتے ہیں, مشہور ود ہے, عمر ابن عبد ود. 1000 انسانوں پر بھاری سمجھا جاتا تھا. اس نے میدان میں اتر کر للکارا, اے مسلمانوں, تمہارا عقیدہ ہے کہ اگر تم دشمن کو قتل کر دو تو غازی ہو, دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جاؤ تو شہید ہو. دونوں باتیں بڑی اچھی ہیں. آؤ میرے مقابلے پر, اگر مجھے قتل کر دو تو غازی, میرے ہاتھ سے قتل ہو جاؤ تو شہید. مگر جناب ماشاءاللہ, بس میں پیغمبر کے ہم نشیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے کسی موقع پر عرض کیا تھا کہ یہ لوگ ماشاءاللہ پیغمبر کے ساتھ ساری جنگوں میں شریک رہتے تھے مگر انتہائی محفوظ شرکت کرتے تھے. انتہائی محفوظ شرکت کرتے تھے کہ نہ کوئی زخم کھایا نہ لگایا, صاف ستھرے جاتے تھے, صاف ستھرے آتے تھے. اسی لیے کسی شاعر نے ان کے لیے سچ کہا ہے کہ لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا. سارے رجسٹر کھولے, بدر کو دیکھا, کوئی کارنما نہیں ملا, احد کو دیکھا, پہاڑوں پر نظر آئے, خندق دیکھی, خیبر دیکھی, ذات السلاسل دیکھی, ہنین دیکھی, لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا, کھانے پینے کے سوا اور کوئی کام نہ تھا. تو ماشاء اللہ سب گرانڈیل لوگ موجود ہیں. وہ للکار رہا ہے کہ کوئی ہے تم میں جو یا تو مجھے قتل کر کے غازی بن جائے یا میرے ہاتھوں قتل ہو کے شہید بن جائے. مولا نے پیغمبر کی طرف دیکھا, کہا اللہ کے رسول میں جاؤں. پیغمبر موقع دے رہے تھے کہ کل کوئی نہ کہ جناب سب ہمیشہ بھائی کو بھیج دیتے ہیں, درود پڑھ محمد والے محمد. موقع دے رہے تھے کوئی اور بھی اٹھے, نہیں صاحب کیسے اٹھ سکتے تھے. پیغمبر نے دوبارہ کہا کہ بھی کوئی ہے, پھر مولا اٹھے میں جاؤں گا. پھر مولا نے موقع دیا کوئی اور ہے, تیسری مرتبہ بھی مولا کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا. بلکہ عالم یہ تھا سب اس طرح سر جھکائے بیٹھے تھے, کان علا رؤوسہم الطیر, جیسے ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہے, سر اٹھائیں گے پرندہ اڑ جائے گا, پرندہ اڑ جائے. اچھا اسی پر اکتفا نہیں بلکہ ایک دوسرے کو روک بھی رہے تھے, دیکھو ہمت مت کرنا یہ بہت خطرناک ہے. ایک صاحب بتانے لگے, جناب ہم نے خود دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ اس کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا, بہت سارے ڈاکوؤں نے گھیر لیا, اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا کہ اپنی حفاظت کر سکتا, تو اس نے اونٹ کو اٹھا لیا, اونٹ کو اٹھا کے دفاع کیا اور سارے ڈاکوؤں کو بھگا دیا. تو نہ صرف یہ کہ کوئی اٹھ نہیں رہا تھا بلکہ ساتھیوں کو روک رہا تھا. اچھا فوجی قوانین کے اعتبار سے یہ بات انتہائی سنگین ہے کہ کمانڈر ان چیف اگر کہیں کہ جاؤ دشمن کے مقابلے پر, نہ جائے تو یہ بھی جرم, کسی کو روکے تو اور جرم. یہ بزم نشین ایسے تھے تو یہ خود بھی جرم کر رہے تھے کہ کوئی اٹھ نہیں رہا تھا اور دوسروں کو بھی روک رہے تھے. مگر مولا ہر موقع پر کھڑے ہو جا رہے ہیں. یہاں تک کہ جب تیسری دفعہ بھی مولا کھڑے ہوئے تو پیغمبر نے خاص امامہ مولا کے سر پر پہنایا, گھوڑے پر سوار کیا, اور جب مولا چلے تو کیا فرمایا, برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ. آج پورا ایمان جا رہا ہے پورے کفر کے مقابلے. یہ جنگ ہے جس میں مولا کو کل ایمان کے سند ملی ہے. اب دنیا غور کرے کہ جب پورا ایمان جا رہا ہے تو بچا کیا, درود پڑھ لے محمد و آل محمد. برز ایمان کلو الی الکفر کلہ. مولا چلے میدان میں پہنچے, امر سے جا کر ایک بات کہی, کہنے لگا امر میں نے سنا ہے کہ اگر تیرے سامنے تین باتیں پیش کی جائیں تو ایک قبول کرتا. اس نے کہا آپ نے سچ سنا. فرمایا پہلی بات یہ کہ اسلام قبول کر لے, میرے تیرے درمیان کوئی اور مخاصمت ہے ہی نہیں. کہا نہیں اسلام نہیں قبول کر سکتا, اسلام قبول کرتا تو کیوں آتا. کہا دوسری بات, واپس چلا جا. کہنے لگا واپس چلا جاؤں تو قوم کو منہ کیا دکھاؤں گا. کافر تھا, مشرک تھا, گمراہ تھا, مگر جانتا تھا میدان سے چلے جانا بڑی بے غیرتی ہے. وہ لوگ کتنے شاندار تھے جو پیغمبر کو میدان میں چھوڑ کر چلے گئے, پیغمبر بلاتے رہے کوئی آیا نہیں. جب اس نے کہا کہ نہیں میدان سے نہیں جا سکتے بڑی بے غیرتی ہے, لوگ کیا کہیں. کہا اچھا تیسری بات, تو گھوڑے پر ہے میں پیدل ہوں, اتر مجھ سے مقابلہ کر. یہاں پر جو جملہ ہے اس کا, اس نے کہا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی انسان مجھ سے یہ مطالبہ کرے گا کہ میرے مقابلے پر آ جاؤ, مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ امر ہے تو یہ حیدر ہے, امر ہے تو یہ حیدر ہے. اترا, اس نے کہا یہ بات آپ کی صحیح ہے, اترا اور اس کے پاس مقابلہ ہوا, اور پہلے اس نے وار کیا, اس کے بعد میرے مولا نے تلوار کا ایک ایسا وار لگایا کہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ زمین پر زخمی ہو کر گرا, مولا اس کے سینے پر پہنچے, اس نے بے ادبی کی, مولا اتر گئے, اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد جا کر اس کا سر قلم کیا. کسی نے کہا یا علی اتنا سخت دشمن تھا, آپ اس کے سینے پر سوار ہو چکے تھے, کیوں اتر گئے؟ فرمایا اس نے میرے ساتھ ایک بے ادبی کی تھی, اگر میں اس وقت اس کا سر قلم کرتا تو دنیا کے انسانوں کو خیال ہو سکتا تھا کہ شاید اس میں علی کا غصہ بھی شامل. میں چونکہ صرف اخلاص الہی کی بنا پر اس کا سر قلم کرنا چاہتا تھا, اس لیے میں اتر گیا تاکہ دنیا کو یہ شبہ نہ ہو سکے کہ علی غصے کی حالت میں اس کا سر قلم کر رہے ہیں. اور جب سر قلم کر کے سرکار دو عالم کی خدمت میں پیش کیا تو سرکار نے کیا فرمایا, ضربتو علی یوم الخندق افضل من عبادت سخلین. علی کی ایک ضرب جو خندق کے دن امر کے سر پر لگی ہے, یہ جن و انس کی ان تمام عبادتوں سے افضل جو قیامت تک کرتے رہیں گے. اب قابل غور بات ہے, جس کی ایک ضرب سخلین جن و انس کی عبادت سے افضل ہو جائے, اس کی ساری ساری رات کی عبادتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یہ واحد جنگ ہے جس میں پورا عالم عرب جمع ہے, اور سوائے مولا کے کسی کی کوئی خدمت نہیں. اس سے کہ امر کے شکست کھا جانے کے بعد, قتل ہو جانے کے بعد, پورے جتنے گروپس تھے ان میں ایک سراسیمگی پیدا ہو گئی کہ آج علی کی تلوار سے کوئی بچ نہیں سکے گا, عافیت اسی میں کہ میدان چھوڑ کر چلے جاؤ. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری جنگ جس میں عالم عرب پورا کا پورا شریک تھا, اس جنگ کا واحد فاتح کوئی اور نہیں ہے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. انشاءاللہ اس سلسلے کی باقی باتیں بعد میں عرض کروں گا, کیونکہ وقت میں دیکھ رہا ہوں گھڑی پر نگاہ ہے. غور کیجئے گا, اس جنگ میں جب پیغمبر نے مولا کو روانہ کیا ہے تو اپنے ہاتھوں سے سر پر امامہ باندھا اور گھوڑے پر سوار کیا ہے. مجھے کربلا میں بھی ایک منظر نظر آ رہا ہے کہ جہاں امام عالی مقام نے اپنے ہاتھوں سے ایک نو نہال کے سر پر امامہ باندھا. وہ اتنا کم سن شہزادہ تھا کہ امام نے اپنے ہاتھوں سے اسے گھوڑے پر سوار کیا. آپ سمجھ گئے کون ہے امام حسن مجتبیٰ کا شہزادہ جناب قاسم, جن کی ولادت باسعادت ساتویں شعبان سن 48 ہجری کو ہوئی ہے. کربلا میں ان کا سن مبارک 12 اور 13 سال کے درمیان تھا, مگر شوق شہادت عجیب و غریب تھا. شوق شہادت عجیب و غریب تھا. جناب شہزادہ قاسم اس شوق شہادت کے ساتھ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. مولا سب جا رہے ہیں راہ خدا میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے, کیا مجھے موقع نہیں ملے گا؟ امام نے فرمایا کہ بیٹا ابھی تم پر جہاد فرض نہیں ہوا ہے, ابھی تم پر جہاد فرض نہیں ہوا ہے, تم کم سن ہو. مگر جناب قاسم کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے. امام جب قاسم کو دیکھتے ہیں تو بھائی یاد آتے ہیں, حسن مجتبیٰ کا زمانہ یاد آتا ہے جب دونوں بھائی نانا کی خدمت میں جاتے تھے تو ایسا پیار تھا پیغمبر کا کہ جب بچوں کو آتے ہوئے دیکھتے تھے, اگر ممبر پر موجود ہیں ممبر سے اترتے تھے, بچوں کو اٹھاتے تھے اپنے زانوں پر بٹھاتے تھے. جب جناب قاسم کو کسی طریقے سے اجازت نہیں ملی تو شہزادہ گیا جا کر رونا شروع کیا. دنیا والوں غور کرو, یہ شہزادہ کس بات پر رو رہا ہے؟ یہ اس بات پر رو رہا ہے کہ اسے جان دینے کی اجازت نہیں مل رہی. جناب قاسم نے رونا شروع کیا, روتے روتے بات یاد آئی, ایک بات یاد آئی کہ میرے بازو پر ایک تعویذ بنا ہوا ہے جس میں مجھے کہا گیا تھا کہ جب کوئی سخت وقت ہو تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا. جناب قاسم نے سوچا آج سے زیادہ سخت کون سا وقت ہو سکتا ہے؟ میرے چچا پر سب اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں مگر مجھے موقع نہیں مل رہا ہے کہ میں راہ خدا میں اپنی جان بھی قربان کر. کیسا شوق شہادت ہے اس شہزادے کا. تعویذ کو کھولا تو اس میں ایک خط موجود تھا جو امام حسن مجتبیٰ نے اپنے بھائی حسین کو لکھا تھا. اے بھائی, کربلا کے میدان میں میں موجود رہوں گا مگر میری طرف سے قاسم کو ہدیے کے طور پر قبول کر لینا. جناب قاسم نے تعویذ کھولا, خط پڑھا, خط پڑھ رہے ہیں, دل مطمئن ہو گیا. اب تو میں ایسی سفارش لے کر جا رہا ہوں کہ چچا انکار نہیں کر سکیں گے. جناب قاسم خوش ہو کر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے, باپ کا خط پیش کر دیا. عجب نہیں, امام نے فرمایا ہوگا بیٹا بہت بڑی سفارش لے کر آیا. امام جناب نے اپنے بڑے بھائی کا خط پڑھتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں. وہ زمانہ یاد آ رہا ہے جب پیغمبر کی شفقت دونوں کو حاصل تھی. اللہ اکبر, امام نے خط پڑھ کر شہزادہ قاسم سے پوچھا بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ موت کیسی ہے جو جواب ہے اس سے بھی شہزادے کی کمسنی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. جناب قاسم نے فرمایا چچا جان, اہلا من الاصل, موت تو شہد سے زیادہ شیریں ہے. اللہ اکبر, امام نے فرمایا بیٹا فہرست شہداء میں صرف تمہارا نام نہیں ہے بلکہ 6 مہینے کے علی اصغر کا نام بھی موجود ہے. اب جناب قاسم بیتاب ہوئے, ہاشمی خون تھا غیرت میں آیا, کہنے لگے چچا جان ابھی قابل علی اصغر تو چلنے کے قابل میں نہیں ہے, کیا دشمن کی فوجیں خیموں کا رخ کر لیں گے؟ اللہ اکبر, میرا دل چاہتا ہے شہزادے سے عرض کروں, اے شہزادے امام کی زندگی میں تو یہ ممکن نہ ہوگا مگر امام کے بعد یہی خیمے ہوں گے اور دشمنوں کا رخ ہوگا. امام نے فرمایا نہیں بیٹا میں علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لے کر آؤں گا, دشمنوں سے سوال آپ کروں گا جس کے جواب میں تیرے سے شوبہ سے اس کا گلا چھیدا جائے گا. اس کے بعد امام عالی مقام نے شہزادے کو بلایا, سر پر ایک مخصوص امامہ باندھا, ایک نیزہ ہاتھ میں دیا, گھوڑے پر بٹھایا, اس کے بعد مقتل کی طرف روانہ کیا. راوی کا بیان ہے, حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب شہزادہ قاسم میدان میں آئے ہیں ایسا خوبصورت چہرہ تھا, حسن و جمال کا ایسا پیکر تھے کیسا محسوس ہوا کہ جیسے بدلی سے چاند نکل آیا ہو, بدلی سے چاند نکل آیا ہو. سب تعجب سے دیکھ رہے تھے یہ کون سا جوان ہے جو اتنا حسین و جمیل نظر آ رہا ہے. جناب قاسم نے مبارزت کی, ادھر سے عرضت شامی نکلا, اس نے اپنے ایک ایک بیٹے کو روانہ کرنا شروع کیا. اس کے پانچ بیٹے تھے, ایک ایک بیٹے کو روانہ کر رہا ہے. شہزادہ قاسم ہر ایک کو تہ تہ کر رہے ہیں, یہاں تک کہ عرضت شامی سامنے آیا, جناب قاسم نے اس کو بھی تہ تہ کیا. جب دشمنوں نے محسوس کیا کہ یہ شہزادہ ایسا ہے جس کا تنہا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, تو دشمنوں نے محاصرہ کر لیا. اب ہر طرف سے تلواریں گرنے لگی, نیزے چبھوئے جانے لگے, دشمنوں نے تیر پھینکنا شروع کیا, یہاں تک کہ شہزادہ گھوڑے سے زمین پر گرا. امام کو آواز دی, یا اماں, اے چچا, اے چچا, بھتیجے کی خبر لیجے. راوی کہتا ہے امام چلے, امام چلے, مگر اس دوران دشمن کی فوجوں نے جناب قاسم کا لاشا پامال کر دیا. عزیزان محترم, عجیب منزل ہے, امام جس نوجوان کو رخصت کرتے تھے اس کا لاشا اٹھا کر خیمے میں لاتے تھے, آن محمد کا لاشا لائے, جناب علی اکبر کا لاشا لائے, مگر جب قاسم کے لاشے پر پہنچے امام کو قاسم کا جسم نہیں ملا. ہر طرف ٹکڑے نظر آ رہے تھے, ہر طرف ٹکڑے نظر آ رہے تھے. امام نے ابا کے اندر قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا, خیمے کا رخ کیا. عجب نہیں ام فروا سے کہا ہوگا, اے ام فروا, تمہارے لال کو مقتل سے لا رہے ہیں, مگر ہائے قاسم, جسم مبارک تو نہیں پہنچا. لاش کے ٹکڑوں کو ام فروا نے دیکھا, وا محمد, والیا کی آواز برس گئی, ہائے قاسم, ہائے قاسم, ہائے کربلا کا شہزادہ, ماتم حسین.